الرحيم الحمد لله آج ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے ہوا اللہ کی وحدانیت پر اللہ کی طرف سے اللہ کے کلام میں مختلف دلائل ہیں اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے زمین و آسمان کا نظام کسی اور نے پیدا کیا ہے آسمان سے بارش کون بھیجتا ہے اور پھر اس سے گھنے کھیت کون اگاتا ہے ہے کوئی اللہ کے جیسے ہے کوئی اللہ کے علاوہ کرنے والا زمین کو ٹھہراؤ قرار کس نے دیا اور اس میں نہریں کس نے جاری کیں پہاڑ کس نے گاڑ دیے نظام کس نے چلایا کون ہے جو مجبور کی فریاد سنتا ہے اللہ کے علاوہ کون ہے جو اندھیروں میں خشکی اور تری میں راہیں بتاتا ہے اور بارش کا نظام رکھتا ہے کس نے پیدا کیا اور کون ہے جو دوبارہ لٹائے گا سوائے اللہ کے کون ہے یہ کائنات کا یہ سارا نظام اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے اور پھر عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کفار کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کا فرمایا ان کا علم ناقص ہے تھک چکا ہے یہ تنگ نظر ہیں یہ بات کی زندگی کو جانتے ہی نہیں ہیں یہ صرف اس ظاہری زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں اس کی مذمت فرمائی ہے پھر فرمایا کہ ان کا یہ کہنا کہ پھر اگر ہم غلط ہی ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا فرمایا زمین پہ چل پھر کے دیکھو کیسے اللہ کی پکڑ ہوئی ہے ایک وقت آئے گا جب یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا سور پھونکا جائے گا پھر سب جگہ اس سور کا روب دبدبا ہوگا پھر دوسرا سور سب خاموش ہو جائیں گے موت آ جائے گی ہر ایک کو پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا زمین سے قبروں سے لوگ اٹھیں گے یہ اس کائنات پہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے پھر وہاں جو نیکی کی زندگی لے کے آیا وہ امن میں ہوگا جو برائیوں کے ساتھ زندگی گزاری اس کا نتیجہ اور اس کے بد اعمال اس کے سامنے آئیں گے قرآن سے نصیحت کرتے رہیں پھر سورہ قصص کا تذکرہ ہے قرآن کی فضیلت کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے قوم کا تفصیل سے تذکرہ ہے کہ فرعون اور عالمی سامراج کس طرح اپنی قوم کو تقسیم کیا کرتے ہیں تاکہ ان کا ظلم کا نظام قائم رہے کس طرح وہ نظام تقسیم کر کے اپنے ظلم کے نظام کو استحکام بخشتے ہیں پورا دنیا کا کفر بھی اپنے کفر کے لیے جس سے اس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مسلمان ہے وہ مسلمانوں کو تقسیم کر کے رکھتا ہے اور پھر ملکوں میں جو سامراج قوتوں کا ایجنٹ ہوتے ہیں اور ان کے غلام ہوتے ہیں وہ بھی اپنی قوم کو تقسیم کر کے رکھتے ہیں تاکہ یہ قوم اپنی اجتماعیت اور طاقت سے ان کے ظلم اور ان کی ناانصافیوں کے لیے خطرہ نہ بن سکے تو اس وقت کا سب سے بڑا سامراج کا نشان فرعون تھا اس نے بھی اپنی قوم کو تقسیم کر رکھا تھا اور اس میں سب سے بڑی اقلیت تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جس سے اس کو سب سے زیادہ خطرہ تھا تو اس کو اور زیادہ کمزور کر رہے تھے اس کے بچوں کو ذبح کر رہے تھے اس کی عورتوں کو اپنے ہاں کی خادمہ بنا رہے تھے اور یہ سلسلہ چل رہا تھا لیکن اللہ تو کچھ اور منظور تھا کمزوروں کو اللہ نے غالب کرنا تھا طاقتور کو اللہ رب العزت نے جسے کہیں کہ رسوا کرنا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تو ان کی والدہ پریشان ہو گئیں ابھی فرعون کا کوئی کرندہ آئے گا میرے جھولی سے میرا بچہ لے گا میرے سامنے اس کے جسم کے دو ٹکڑے کرے گا یہ اندر یہ خوف محسوس کر رہی تھی اللہ نے حکم دیا آپ اسے صندوق میں ڈالیں اور صندوق دریائے نیل کے حوالے کر دیں صندوق میں ڈالیں جو خود موت کا سامان ہے اور دریائے نیل خود موت کا سامان ہے اور پھر یہ لہریں لے گئیں اس صندوق کو فرعون کے محل کے سامنے اور پھر ظالم کے ہاتھ میں آ گئے تو تین سارے موت کے نقشے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موت کے نقشوں میں زندگی دینا میرا کام یہ اللہ کی قدرت ہے تو اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ حضرت جو حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہتے بچے کو لے جاؤ اور کہیں دور نکل جاؤ تاکہ اس دشمن کی وہاں نظر ہی نہ پہنچ سکے. لیکن فرمایا نہیں, صندوق میں ڈالو, لہروں کے حوالے کر دو, دریائے نیل کے حوالے کر دو, اور دریائے نیل کے نہریں بھی کہیں اور لے جاتی, لے کر گئی تو جو اس نے پانی کے کنارے پر محل بنا رکھا تھا, جیسے آج بھی بڑے بڑے بادشاہ بناتے ہیں اور جیسے کہیں کہ سمندر کے کنارے خوبصورت مناظر کے لیے, تو اس نے بھی ایک بڑا محل بنا رکھا تھا. تو وہاں جب پہنچے تو اللہ کی شان ہے, جب صندوق ان کے ہاتھوں میں پہنچا اللہ نے فرعون کی بیوی کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی. اب وہ فرعون تو چاہ رہا کہ یہ چونکہ اسرائیلی بچہ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کا بچہ ہے, اسے قتل کرنا ہے, لیکن اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی, اس نے اپنے شوہر کو سمجھایا. اور ادھر ان کی اہلیہ, ان کی والدہ, حضرت موسیٰ کی والدہ پریشان کہ دشمنوں کے ہاتھ میں میرا بیٹا اب کیا ہوتا ہے, انتہائی اندر کی گھبراہٹ. اور ادھر اللہ کا نظام چل رہا کہ حضرت موسیٰ چھوٹے سے بچے ہیں لیکن کسی کے چھاتی پہ منہ نہیں لگاتے, دودھ کسی کا نہیں پیتے. ادھر بہنا کسی نہ کسی انداز سے وہاں پہنچتی ہیں اور بے خبر ہو کر کہتی ہیں کہ ہم تمہیں ایک محلے کی ایسی خاتون کا نام بتاتے ہیں جو بڑی نیک اور پارسا ہے, اگر اسے بلا لیا جائے تو یہ بچہ شاید اس کا دودھ پی لے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدہ کو بلایا گیا اور اس نے جیسی چھاتی سے لگایا تو بچہ دودھ پی لے. اللہ کی شان, بیٹا بھی گود میں آ گیا اور وہاں بادشاہ, جسے کہیں کہ وہاں کی جسے کہیں کہ وظیفہ بھی مقرر ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسی دربار میں, دشمن کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کر. تو اللہ تعالیٰ یہ کہانیاں نہیں سناتے, یقین دلاتے ہیں ان ظاہری اسباب کے پیچھے ایک اور قدرت کا نظام بھی ہے, ان ظاہری نقشوں کے پیچھے ایک اور طاقت بھی ہے جس کا فیصلہ ان ظاہری اسباب پہ چلتا ہے, چاہے وہ سمندر ہے, چاہے وہ دریا ہے, چاہے وہ ہوائیں ہیں, چاہے کائنات کے سارے نقشے ہیں, اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے. وہ چاہے تو ان نقشوں میں زندگی رکھ دے اور چاہے تو انہی نقشوں میں موت کا سامان کر دے. یہ یقین پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ آج بھی اس پوری کائنات کے نظام پہ غالب ہے, اسی کا ارادہ ہے, اسی کی مشیت ہے, اسی کا حکم چلتا ہے. تو اللہ کی شان, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے اور دشمن قوم کا ایک شخص ان کے ہاتھوں سے مارا گیا, فرعونیوں میں سے ایک مارا گیا. جب مارا گیا تو ادھر فرعون کے ایوان میں, مجلس شورا میں, اس کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پاس ہوئی, طے ہوا کہ اس شخص کو بلایا جائے اور اس کے قتل میں انہیں قتل کیا جائے. انہی میں سے ایک شخص جو ایمان لا چکا تھا اور اپنا ایمان اس نے چھپا رکھا تھا, وہ دوڑتا ہوا ایک مختصر راستے سے آپ تک پہنچا کہ آپ کے لیے تو قتل کا فیصلہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر سے نکلے, مدین پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ, فقیر بندہ ہوں, تیرا محتاج ہوں, میں تیرا فقیر بندہ ہوں, تیرا محتاج ہوں, زندگی کا نقشہ آپ کے ہاتھ میں ہے, نظام آپ, میری زندگی کا نقشہ, میری زندگی کی ضروریات آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ ہی نے پوری کرنی. اس انداز سے اللہ سے فریاد کی. جب مدین پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شہر سے باہر لوگ کنویں سے اپنے بکریوں کو, اپنے بھیڑوں کو, اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے. اتنے میں دور دو بچیاں جو اس ہجوم سے دور کھڑی ہیں اور ان کے پاس اپنی بکریوں کا ریوڑ ہے, تو وہ دور کھڑی ہیں. آپ نظریں جھکا کر ان سے پوچھتے ہیں, تم یہاں کیسے؟ کہنے لگے, ہمارے والد بوڑھے ہیں, وہ باہر آ نہیں سکتے, گھر میں کوئی مرد نہیں, ہماری مجبوری تھی, ہم یہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نکلے ہیں, مرد موجود ہیں, وہ فارغ ہوں گے تو پھر ہم پانی پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کے ایک کنویں پر, جس پر بہت بڑی چٹان پڑی تھی, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے اٹھائے, آپ نے اسے ہٹایا اور ان بچیوں کو, جانوروں کو دودھ پانی پلایا اور جلدی بچیاں گھر پہنچی. اور جب گھر پہنچی تو ابا کو ساری صورتحال بتائی، اور صورتحال بتانے کے بعد بڑی سمجھدار بچیاں تھیں، نبی کی بیٹیاں تھیں، شعیب کی بیٹیاں تھیں، بڑی سمجھدار تھیں، اس ایک طرز عمل سے پہچان گئیں کہ یہ نوجوان بڑا باصلاحیت ہے اور بڑا دیانتدار ہے، اس لیے کہ اس نے ایک بار بھی ہماری طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھی، ایک مرتبہ بھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھی، بڑا دیانتدار ہے، نہ یہ بندوں کے حق میں خائن ہے نہ اللہ کے حق میں خائن ہے۔ جو لوگ دوسروں کے بیٹیوں کو تاکتے ہیں اور گندگیوں سے نظریں ڈالتے ہیں، اللہ کہتا ہے یا علم خائنۃ الاعین، میں تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں، دلوں کی خیانت بھی جانتا ہوں، دلوں کی خیانت بھی جانتا ہوں۔ ریئیکشن آئے گا اس کی، جب تم دوسروں کی، تمہاری آنکھوں اور کردار سے دوسروں کی بیٹیاں محفوظ نہیں تو کل تمہارے گھر کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے عفو تعفو نساءکم، اگر اپنے گھر کی عورتوں کی پاک دامنی چاہتے ہو تم پاک دامن بن جاؤ، تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں جھکی ہوئی تو وہ بچی اپنے ابا کو جا کے کہنے لگی، ابا آپ نے کسی کو اپنے گھر میں رکھنا ہی ہے کام کاج کے لیے، اس کو رکھ لے، اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو اس کے اندر اہلیت بھی ہے گھر کے کام کاج کی، ہماری جو ضرورت ہے، اور دوسرا اس کے اندر دیانت بھی ہے۔ دونوں یہ خوبیاں، دونوں خوبیاں یہ کسی بھی سوسائٹی کی تعمیر اور ترقی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی اور کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے یہی دو خوبیاں، ایسے افراد ہی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اہلیت بھی اور دیانت بھی۔ اہلیت ہو لیکن ڈاکو ہو، ڈاکو ہو، دیانت ہے نہ اہل ہے تو گاڑی کہیں جا کے مار دے گا نا، کہیں جا کے مار دے گا۔ اگر اس کو آپ نے ذمہ داریاں سپورٹ کر دیں تو کسی ملک کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ ہے کہ آپ اہلیت والوں کا راستہ روک دیں اور نا اہلوں کو آگے بھیج دیں، یہ اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے، اور یہ وہ دشمنی ہے جو نظر بھی نہیں آتی۔ دشمن گیڑ پہ، مختلف اداروں کے گیڑ پہ ایسے لوگوں کو بٹھاتا ہے اپنی طریقے سے، تاکہ اس گیٹ سے اس ادارے تک نہ اہل تو جائے، اہل نہ جائے۔ بس اوقات جنگیں اسلحے سے نہیں جیتی جاتی، بس اوقات جنگیں لوگوں کو خرید کر جیتی جاتی، خرید کر جیت جاتی ہے۔ وہ ہر ادارے کے گیٹ پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیتا ہے کہ نہ اہل اوپر چلے جائیں، اہل کے راستہ روک دے، یہ اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے، یہ اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے۔ تو قرآن کی یہ دو خوبیاں کسی بھی ملک کی بنیادی کردار ہے کسی فرد کا، کہ اس کے اندر معاشرے میں یہ، اور یہ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ تعلیمی اداروں کا کام ہوتا ہے کہ ملک کو ایسے افراد میسر کریں، ایسے اپنی قوم کو ایسے لوگ میسر کریں جو اس ملک کو آگے لے کے جائیں، جو اس ملک کو آگے، یہ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو نہ اہلیت کا سلسلہ ہے اور نہ دیانت کا سلسلہ، نہ دیانت رہی ہے نہ اہلیت رہی ہے، میرا کچرا ہی رہ گیا ہے۔ اور آج جو اس ملک کا سب سے بڑا نوجوان، بڑی تعداد میں جو اس ملک کی بڑا اثاثہ تھا، بڑا اثاثہ تھا، آج وہی نوجوان اس ملک کے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ کسی قوم کا نوجوان اس قوم کا اثاثہ ہوتا ہے اور اس قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، لیکن اس قوم کے نوجوانوں کی تربیت کی ہوتی نا، ایسے تعلیمی ادارے بنائے ہوتے نا، اپنی نسل کو سنوارا ہوتا نا، تو ان کی سب سے بڑی خوبی اہلیت ہے، دیانت ہے۔ تو آپ بھی اگر اپنے گھر میں کسی کو رکھیں تو یہ خوبیاں رکھیں، دفتر میں رکھیں یہ خوبیاں رکھیں، فیکٹری میں رکھیں یہ خوبیاں دیکھیں۔ ڈرائیور اچھا ہے لیکن دیانت دار نہیں ہے، نقصان پہنچائے گا۔ دیانتدار بہت ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے، بڑا ذکر کرتا ہے، بڑا اللہ کا ڈر رکھتا ہے، گاڑی چلانا نہیں آتی، سب کو ڈبو دے گا۔ تو اہلیت بھی ہونی چاہیے، دیانت بھی ہونی چاہیے۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کا انتخاب کیا اور پھر اپنی بیٹی بھی نکاح میں دی، مزدوری کی، محنت کی، پھر آپ نے اپنی بیٹی بھی دی۔ اللہ کی شان، آگے جا کر اسی نوجوان نے نبی بننا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہی نبی بنے، اللہ نے نبوت دی اور اللہ رب العزت نے معجزات دیے، اور وقت کے سب سے بڑے دشمن کے ہاں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، دشمن کے اندر تکبر غرور، اس لیے کہ اس کی ارد گرد اس کی طاقت تھی، اس کی عسکری طاقت تھی، ملک کی سلطنت تھی، اس کے پاس مادی وسائل کی کثرت تھی، وہ ایک فقیر بینوا کی بات کہاں سنتا تھا؟ تو وہ مقابلے پہ آ گیا، تکبر پہ آ گیا، غرور کے ساتھ آگے مقابلے پہ آیا، اللہ رب العزت نے اس کی پکڑ کی، اس کے لشکر کی پکڑ کی، اس کے کرندوں کی پکڑ کی، اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا وہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، سارا دن کا رات کا نظام دیکھو نا، کون ہے رات آئے کون دن لا سکتا ہے، اور دن ہی رہے کون رات لا سکتا ہے، یہ رات دن کا سارا نظام اللہ کی قدرت کے ساتھ چلتا ہے، اسی کا نظام ہے، وہی سب سے بڑی ذات ہے، پھر سب سے بڑا وقت کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار، لیکن بڑا احسان فراموش، دولت بہت، نعمتیں بہت، لیکن انتہا درجے کا احسان فراموش، نہ حق شناس، قارون کا تذکرہ ہے، دولت ڈھیروں میں، بڑے بڑے صندوقوں میں دولت پڑی ہے، اور اس کے چابیوں کے لیے بڑی جماعت درکار ہے، لیکن غرور تکبر ایک دن اپنی شہانہ اس دنیا کے ساتھ باہر نکلا، زرق برق لباس، آگے پیچھے پروٹوکول، سونے کا تاج سر پہ، ہٹو بچوں کی صدائیں، جب باہر نکلا تو بعض دنیا دار جن کی نظروں میں انسان کی قیمت انہی چیزوں سے ہوتی ہے، جن کے ہاں اسی کا نام خوش نصیبی ہے، اسی کا نام اقبال بلند ہونا ہے، جن کی نظر میں یہی بڑی عزت کی چیز ہے، جن کے ہاں اسی کا نام کامیابی ہے، ایسے جن کی آنکھوں میں دنیا پرستی چھائی ہوئی تھی، جب قارون کو دیکھا، واہ واہ کیا نصیب ہے اس کے، واہ واہ کیا نصیب ہیں، کاش کے نصیب ہمارے بھی ہوتے، جنہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کی حقیقت کا علم دیا تھا، جنہیں اللہ رب العزت نے اگلی زندگی کی حقیقت کا علم دیا تھا، انہیں کہا تف ہے تم پر، کس پہ رش کر رہے ہو، یہ چیزیں رش کی ہیں جو بالکل ناپائیدار ہیں، جن کے اندر نقص ہی نقص ہے، عیب ہی عیب ہے، اگر رش کرنا ہے تو اس اللہ کے نیک بندے پہ کرو جو زندگی اللہ کی فرما برداری پہ گزار رہا اور اپنے کھربوں سال کا اسٹیٹس بنا رہا، اس پہ رش کرو، اللہ کی شان، چند ہی عرصہ گزرا، فرعون اپنے پورے محل، اپنی دولت کے ساتھ زمین پہ دھنستا چلا گیا، گھٹنوں میں گیا، ڈخنوں تک گیا، گھٹنوں تک گیا، ناف تک گیا، گلے تک گیا، سر کے آخری بال تک زمین کے اندر دھنس چلا گیا، وہ جو کل اس کے دیکھ کر کہہ رہے تھے بڑا خوش نصیب ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اس میں سے نہیں ہیں، اللہ کہہ رہا اس آخرت کی زندگی جو حقیقی کامیاب زندگی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں تکبر نہیں کرتے، دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، نیکی کا بہرحال بدلہ ہے، برائی کی بہرحال سزا اور ریئیکشن ہے، اسی کا تذکرہ، پھر سورہ جسے کہیں کہ سورہ عنکبوت کا تذکرہ ہے، فرمایا اللہ کے نیک بندے بس اوقات اس دنیا میں ازمائشوں سے گزرتے ہیں، ایمان والوں پر، اللہ کے ولیوں پر اس دنیا میں ازمائش آیا کرتی ہے، لیکن یہ ازمائش اس سے بھی کھرے کوٹے کی پہچان ہوتی ہے، کون ہر حال میں اللہ کا بندہ ہے اور کون مفادات کا بندہ ہے اور کون اپنے اغراض کا بندہ ہے، یہ بھی ایک دنیا کا امتحان کا حصہ ہے، پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، لمبی زندگی اللہ کی طرف بلائی لیکن بڑی ازمائش سے گزرے، قوم مقابلے پہ رہی، پتھر مارے، برا بھلا کہا، اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا، پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فرشتوں کا آنا اور بدخوشبری دینا، اور لوط کے پاس، قوم لوط کے پاس آ کر ان قوم کی ہلاکت کا تذکرہ، پھر مدین کا تذکرہ، قوم مدین کا تذکرہ، حضرت شعیب کا تذکرہ، پھر اللہ نے عاد، ثمود، قارون، حامان، بڑے بڑے اس زمین کے بڑے بڑے نام، فرمایا کہاں ہیں ان کی زندگیاں، کیسی اللہ کی پکڑ ہوئی ان کی، کیا سلطنت تھی اور کیا دولت تھی اور کیا معیشت تھی اور کیا زراعت تھی اور کیسی اقتصادیات تھی اور کیسی ان کا عسکری طاقت تھی، کیا ہوا ان کا، فرمایا سب نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں عبرت کا نشانہ بنایا، عبرت کا نمونہ بنایا. فرما اللہ کے غیر کی برت پرستش ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالہ، نہ خود پائیدار نہ کسی کی حفاظت کر سکے. فرما عابد اور معبود دونوں کمزور ہیں، یہ دونوں ہی کمزور ہیں. اللہ یہ مثالیں دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اور ایمان والے اللہ کی ان قدرت سے نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.